تو احادیث کا بخاری مسلم سے ترمذی سے کثرت سے میں نے حوالے دیے ہیں عربی عبارات اور ترجمہ. تو وہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک سے صحابہ تبرک لیتے, آپ حجامت کرواتے اور وہ ارد گرد حجام کو پکڑ لیتے صحابہ کرام, اور حجام کا سے ایک ایک بال لے لیتے, اور حضرت خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں رکھتے اور سنبھال کے رکھتے, حضرت میمونہ رکھتی, سے ازواج متعارف رکھتی. پھر وصال مبارک کے بعد بھی کوئی بیمار ہوتا, حدیث کی کتابیں بھری بڑی, بیماروں کو ان کے گھر لے آتے, وہ ڈبی سے حضور علیہ السلام کا منہ مبارک نکالتی, پانی میں گھول کے دے دیتی, وہ پیتے شفا یاب ہو جا. یہ صحابہ اور ازواج متعارف کیا سب کچھ شرک کرتے رہے؟ نہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ برکتیں ہیں, یہ تبرک ہے, یہ توسل ہے, یہ قدرتیں ہیں. حضور علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے اگر چاند ٹکڑے کر دیا تو یہ قدرت معجزہ تن تو عطا ہوئی تو یہ ہے, مگر کیا کہیں گے کہ اس کے مالک کو قادر نہیں. اب یہ جو دو چیزیں میں نے عرض کی, یہاں ایک آیت کو یا کئی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے, کوٹ کیا جاتا ہے اور کنفیوژن ہوتا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, اللہ کے سوا زمین اور آسمان کا کہ جو غیب ہے کوئی نہیں جانتا. یہ عند مفاتح الغیب لا یعلمها الا اللہ, کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ جتنی آیات کریمہ ایسی آتی ہیں جس میں اللہ کے سوا ہر اور سے غیب کی نفی, علم غیب کی نفی ہے, تو ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو بن گیا ہے بالعموم کہ ہم جزئیت پرست ہو گئے ہیں, مزاج میں, طبیعت میں, فکر میں, نظریے میں, بیہیویئر میں, عقیدے میں, علم میں جزئیت پرست. یعنی ہم ایک جز کو لیتے ہیں اور اسی کو ہی کل سمجھ کے اپنا پوری تھاٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں, پورا بیہیویئر ڈیولپ کر لیتے ہیں. اسلام جزئیت کا نہیں, کلیت کا دین ہے کہ آپ ایک جز دو اجزاء کو نہ دیکھیں, پورے کل کو دیکھیں اور تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کنسپٹ ڈیولپ کریں. اب آپ دیکھیے کہ جہاں یہ نفی ہے وہیں قرآن مجید میں علم غیب کا اثبات بھی. حضور اسلام کے فرمایا گیا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول, یہ آیت ہے پوری. فرمایا اللہ غیب کو جاننے والا ہے اور وہ اپنا غیب کسی ایک پر ظاہر نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جن کو چنتا ہے ان پر ظاہر کر دیتا. تو قرآن مجید نے تین چیزیں بیان کر دی, ایک ہی آیت میں, کہ عالم الغیب وہ ہے اور یہ بھی احدن کسی پر ظاہر نہیں کرتا. اب اس کسی سے مراد عام آدمی, کوئی ہر کس و ناکس پر اپنا غیب کا علم ظاہر نہیں کرتا مگر وہ ظاہر کرتا بھی ہے. کن پر؟ رسولوں پر, نبیوں پر, رسولوں پر ظاہر کرتا. تو جن پر ظاہر کرتا ہے وہ مطلع علی الغیب ہو جاتے ہیں, جن پر ظاہر نہیں کرتا وہ جاہل رہتے ہیں اور خود وہ عالم الغیب. دوسرے مقام پر فرمایا, قرآن مجید کی آیت ہے, ما کان اللہ لیطلعکم, اب لفظ اطلاع جو میں نے عرض کیا نا مطلع, اس کا قرآن اوریجن, ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, اللہ پاک کی یہ شان نہیں کہ تمہیں, اے لوگوں, تمہیں اپنے غیب پر مطلع فرما دے, وہ تمہیں اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, وہ اپنے غیب پر اطلاع کے لیے رسولوں کو چن لیتا ہے اور رسولوں کو جسے چاہتا ہے چنتا ہے, ان کو مطلع کرتا ہے, وحی دیتا ہے, القاء کرتا ہے, کش جو میں چیزیں عرض کی ساری. اور حضور علیہ السلام کی شان بیان کی تیسویں پارے میں, فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب بیان کرنے پر ہرگز بخیل نہیں ہے. لوگو, وما ہوا, یہ رسول علی الغیب بضنین, غیب پر بخل کرنے والا نہیں, تم جو پوچھو گے غیب کے امر سے متعلق تمہیں بتائے گا, بخل نہیں کرتا. تو حضور علیہ السلام کو تو کیٹیگوریکلی اللہ پاک نے یہ کہہ کر علی الغیب بدنین, وہ غیب پر بخیل نہیں ہیں, سخی ہیں غیب بیان کرنے میں. اس سے بڑا اثبات علم غیب کی عطا ہونے کا کیا ہوتا ہے؟ اب اگر تمام قسموں کی آیات کو سامنے نہ رکھیں تو کیا ہوگا؟ کچھ آیتوں سے ایک تصور ڈیولپ ہوگا تو باقی آیتوں کا یا تو انکار ہو گیا یا اس پر کنسپٹ ڈیولپ کیا, کل کو ان آیتوں کا تصور سامنے آیا, انسان کنفیوز ہو گیا. تصور کیا ہے کہ جہاں اثبات ہے, ایک جگہ پر اثبات ہے یعنی ثابت کیا گیا انبیاء رسولوں کے لیے علم غیب, ایک جگہ نفی کی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں, صرف اسی کے پاس ہے, غیب کی کنجیاں اسی کے پاس. تو دونوں میں تطبیق یعنی کمپیٹیبلٹی کیا ہے, وہ اس کی دونوں کی کنسسٹنسی کیا ہے؟ تو کنسسٹنسی کا بیسز یہ ہے کہ جہاں نفی ہے غیر سے اس کا مطلب ہے اب خود کوئی نہیں جانتا. وہی چیز جو میں ایک ہی اصول سمجھاتا رہا، بذات علم غیب کسی کو نہیں، یعنی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا جس کو اللہ نے عطا نہ کیا ہو کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں. اور یہ نفی دراصل کاہنوں سے تھی، ان کے راہبوں سے تھی، نجومیوں سے، ان لوگوں سے نفی تھی، کافروں اور مشرکوں کے ذرائع سے تھی کہ کوئی مدعی نہیں ہو سکتا غیب کا علم اللہ کے پاس، کنجیاں اسی کے پاس ہیں، مالک وہ ہے، کسی کے پاس نہیں. جہاں اس بات ہے رسولوں نبیوں کے لیے، اس کا مطلب ہے وہ اس کے عطا کرنے سے ہے، جس کو جتنا عطا فرما دے اس کے عطا کرنے سے. اگر یہ کنسپٹ جو ہے کلیئر ہو تو پھر کہیں کنفیوژن نہیں آتا. تو یہ علم کے باب میں شرک اور توحید کا مسئلہ تھا. اور آخری قسم اس کی توحید فی الدعاء ہے، اور اس کے مقابلے میں شرک فی الدعاء ہے. دعا یعنی پکارنا. اب یہاں بھی ایک کنفیوژن ہوتا ہے، وہ یہ کہ دعا اور ندا میں جو فرق ہے اس کو ہم ملحوظ بعض اوقات نہیں رکھتے. پکارنے میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک دعا ان پکارنا اور ایک ندا ان پکارنا. ندا ان پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا میں کسی کو ندا دوں، پکاروں، ندا دوں اور اس سے کوئی کام کہوں یا مدد مانگوں، مگر اس کو اس مدد کا، اعانت کا مالک اور قادر نہ سمجھوں، ذریعہ سمجھوں. جیسے میں نے نافع اور مالک نفع کا فرق سمجھایا، نفع پہنچانے والا، تو سمجھوں کہ اللہ نے اس کو نفع دنیا میں نفع پہنچانے کا باعث بنایا، ذریعہ بنایا، واسطہ بنایا، مگر نفع اور نقصان کا مالک و قادر نہیں. جب اس تصور میں جب پکارے گا کوئی شخص تو وہ دعا جو ہے، وہ لفظ دعوت، وہ ندا کے معنی میں ہوگا. ندا ہمیشہ جائز ہوتی، اور دعا اس جگہ استعمال ہوتا ہے، دعا بمعنی عبادت ہوتی ہے، کہ جب وہ شخص اس کو عقیدہ معبودیت رکھتا ہے، معبود سمجھتا ہے، مالک و قادر سمجھتا ہے، مستعان حقیقی سمجھتا ہے، معین حقیقی سمجھتا ہے، حقیقی مدد کرنے والا سمجھتا ہے، استعانت حقیقتاً اس سے کرتا ہے، مجازن نہیں. جب اس سینس میں بلاتا ہے تو گویا وہ اس کو معبود ٹھہرا رہا ہے، شان معبودیت میں وہ لے رہا ہے، تو وہ دعا منع ہو جائے گی. تو وہ دعا کرے گا، یا کسی بزرگ کے مزار پر کوئی جائے اور اس کو کہے کہ آپ مجھے اولاد دے دیں، میں بیمار ہوں، آپ مجھے شفا یاب کر دیں. یہ بھی کہے اور عقیدہ بھی یہی ہو کہ شفا یابی بھی یہ دینے والے ہیں اور زندگی بھی دینے والے ہیں اور یہ سب کچھ جو مانگ رہا ہوں اور صحت بھی دینے والے ہیں، یہ دعا کہلائے گی، یہ شرک ہو جائے، یہ شرک ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم دوسرا شخص، خواہ وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر، دونوں کھڑے ہیں، مثال دے رہا ہوں، ایک ان کو معبودیت کا عقیدہ رکھ رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، اے داتا گنج بخش مجھے اولاد دیں، اے داتا گنج بخش مجھے صحت یاب کر دیں، اے داتا گنج بخش مجھے یہ عطا کر دیں، اور وہ دعا کر رہا ہے، عقیدہ معبودیت کا، عقیدہ قدر قادر اور مالک اور ہونے کا رکھ کر وہ دعا کر رہا ہے اس کے ذہن میں، یہ عمل شرک. دوسرا بھی پکار رہا ہے، وہ بھی داتا گنج بخش کہہ کے پکار رہا ہے، یا کہہ کر، اے غوث العظم کہہ رہا ہے، اے حضرت خواجہ اجمیر کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، یا سیدنا ابو بکر صدیق کہہ رہا ہے، اور بزرگوں کا میاں میر گیا، یا حضرت میاں میر کہہ رہا ہے، پکار رہا ہے، وہ بھی یا. یہ محض ندا ہے، دعا نہیں ہوتی. اب یا کو اور پکارنے کو، یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ ہمیشہ دعا سمجھ لیا جاتا ہے جبکہ ہمیشہ دعا نہیں ہوتی. دعا میں نے انما الاعمال بالنیات کا، دعا بنتی تب ہے جب عقیدہ معبودیت ہوگا اور عقیدہ قادر اور مالکیت اور قادریت کا عقیدہ ہوگا. ندا ہے، پکارا کہ آپ میرے حال پہ رحم فرما دیں، کرم کر دیں، اس مصیبت سے نجات دلائیں، مگر یہ واضح عقیدہ ہے کہ یہ نفع کے مالک نہیں، نافع ہیں، نفع پہنچانے والا بنایا. جیسے اسی طرح جیسے اسباب کے عالم میں کوئی کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے مجھے بچا لیں، میری زندگی بچا لیں، میں مر رہا ہوں، اس جملے سے وہ کبھی کافر نہیں ہوگا. جیسے وہ کافر نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس ڈاکٹر کو خدا نہیں سمجھتا، معبود نہیں سمجھتا، مالک و قادر نہیں سمجھتا شفا یابی پر اور صحت پر، بلکہ اس کا ذریعہ سمجھتا ہے اور ندا کر رہا ہے ذریعہ اور اللہ کی مدد کا واسطہ سمجھ کر. یہ دنیا کے نظام الاسباب کا حصہ ہے، اس میں حرج نہیں. اس طرح دوسرا بھی کافر و مشرک نہیں بنتا. اس طرح کوئی شخص جیسے اپنا پریشان حال ہے، کسی غریب ہے تو پکارتا ہے، عدالت میں جا کے جج کے سامنے پکارتا ہے، خدا کے لیے مجھے بچا لیں، کسی بڑے کے سامنے کسی ظالم کے جاگیردار اور کسی ظالم کے سامنے پکارتا ہے کہ خدا کے لیے میری عزت بچا لیں، مجھے بچا لیں، میری جان بچا لیں، یہ وہ سب پکار بھی رہا ہے، مدد بھی مانگ رہا ہے، تو ان چیزوں سے وہ کافر نہیں ہوگا چونکہ اس کا عقیدہ کلیئر ہے، وہ ان کو ذریعہ سبب واسطہ اور وسیلہ سمجھ کر ندا دے رہا ہے۔ یہ ندائیں اس طرح کی صحابہ کرام کرتے، توسل کے معنی میں کرتے، تبرک کے سینس میں کرتے، واسطہ کے سینس میں کرتے، اولیاء کرتے، آج تک تو قرآن اور حدیث سے لے کر آج تک یہ چیزیں ہوتی چلی آئی ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے پاس گئے اور جا کے بتایا کہ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تو آپ کے غم میں رو رو کے نابینا ہو گئے، بینائی چلی گئی، تو اب یوسف علیہ السلام چاہتے تو وہ دعا بھی کر سکتے تھے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اللہ تعالیٰ میرے والد کی بینائی لوٹا دے، یہ بھی ایک طریقہ تھا، حق طریقہ تھا، مگر ایسا نہیں کیا، ایک اور طریقہ اس کو اپنایا، کیا اپنا قمیض اتار کے دے دی اور فرمایا، قرآن مجید میں ہے، بھائیوں کو فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا، میرے بھائیوں میرا قمیض لے جاؤ، میرے باپ کی چہرے پر آنکھوں پر رکھنا بینا ہو جائے۔ اب یہ طریقہ توسل اپنایا تو وہ گئے، قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر فالقاه علی وجهی فارتد بصیرا، جب وہ پیغمبر وہ لوگ قمیض لے کر آیا وہ بھائی، اور اس نے والد کے چہرے پر قمیض رکھا تو وہ وہیں بینا ہو گئے، بینائی لوٹ آئی۔ اب یہ اب بھیجنے والے اپنے قمیض کے ذریعے بینائی دلوانے والے، یہ بھی پیغمبر اللہ کا نبی، اور قمیض کے وسیلے سے بینائی لینے والا وہ بھی اللہ کا نبی۔ اب اگر اس تصور کو معاذ اللہ ہم شرک سمجھ بیٹھیں تو استغفر اللہ العظیم، تو پھر تو اللہ کے پیغمبر بھی اس حد میں چلے جائیں۔ یہ وہ کنفیوژنز ہیں جس کی وجہ سے توحید اور شرک کے عقیدے میں کلیئرٹی نہیں ہو پاتی اور امت میں جھگڑے اور فساد ہوتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر اور مشرک بنا کے فتویٰ چلتا رہتا ہے۔ تو وہ قمیض سے توسل کر رہے ہیں، قمیض سے توسل اگر قرآن میں پیغمبر کی سنت کے تحت جائز ہے تو خود نبی کی ذات سے کیوں جائز نہ ہوگا؟ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک سے جائز ہے تو آپ کی ذات پاک سے جائز کیوں نہ ہوگا؟ آپ کی لعاب ذہن سے، آپ کے پانی استعمال شدہ پانی سے، حتیٰ کہ آپ کی یہ حیات طیبہ میں مزار اقدس سے بھی توسل کرتے۔ مشکات شریف باب الکرامات میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا مدینے میں بڑا شدید، تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضور تو وصال فرما گئے، حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں صحابہ مل کر آئے، اکٹھے ہو کر پریشان تھے، عرض کی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا قحط ہے، قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا فشکوا الی عائشہ، ان کی خدمت میں جا کر شکوا کیا، مر گئے ہم تو قحط میں کیا کریں، انہوں نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، انظروا الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے مزار اقدس کو نہیں دیکھتے، جاؤ حضور کے مزار پر، وہاں بھیجی۔ اب چاہتی تو ان کو کہتی کہ نماز استسقاء کا حکم ہے، یہاں کھڑے ہو جاؤ اور نفل پڑھو استسقاء کی اور الٹے ہاتھ کر کے اللہ سے دعا مانگو، مگر کیوں حضرت عائشہ صدیقہ، کیا وہ ان سے بڑا بھی کوئی دین کا عالم اور عارف ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ تو بجائے نماز استسقاء کے یہ طریقہ سجایا، جائیں حضور کے مزار پر اور چھت میں سوراخ کر دیں کہ حضور کے مزار اور آسمان کے درمیان پردہ نہ رہے۔ صحابہ کرام گئے مزار پر یہ حاجت لے کر گئے، چھت میں سوراخ کیا اور وہیں کھڑے تھے، فموترو مطرن شدیدہ، وہیں موسلا دھار بارش ہوئی اتنی کہ اس سال کا نام پھر فراخ سالی کا نام پڑ گیا، فراخ سالی والا سال پڑ گیا۔ یعنی مختلف طریقے، کبھی ایسا ہوتا حضور کے وصال کے بعد مکہ معظمہ میں بارش نہ ہوتی تو سیدنا فاروق اعظم جیسے شخص حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو پکڑ کے کعبے کے ساتھ لے جاتے اور دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے عرض کرتے مکہ معظمہ آقا، ہم یہ حضور کے چچا عباس نے حضور علیہ السلام کا زمانہ تھا جب بارش ہوتی ہے حضور کی خدمت میں دوڑے دوڑے جاتے تھے، اب حضور کے چچا ہمارے اندر ہیں تو ان کا واسطہ وسیلہ پیش کرتے اور بارش ہو جاتی۔ تو انبیاء کے وسیلے سے یعنی حاجتیں مانگی گئیں، صحابہ کے وسیلے سے مانگی گئیں، وصال سے پہلے مانگی گئیں، وصال کے بعد مانگی گئیں، یہ وہ ایک نظم ہے، حتیٰ کہ وہ تو وہ ہیں جگہوں سے قمیضوں سے تبرک کیے گئے، توسل کیے گئے، اور وہ بڑا معروف قرآنی واقعہ کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بند کمرے میں بھی موسم پھل آ گئے ہیں، اور وہ کرامت جب ظاہر ہوئی، سورہ آل عمران میں بھی ہے اور آگے، کرامت جب ظاہر ہوئی بے موسم پھل بند کمرے میں، تو قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریہ ربہ، تو وہ اسی جگہ پر کھڑے ہو گئے جہاں حضرت مریم پر یہ نعمتیں اللہ کی آئی تھی، اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی، تو اس جگہ سے توسل کیا، اس مقام سے. فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، بس عمر گزر گئی تھی اللہ سے بیٹا مانگتے، اللہ کی شان ہے، لیکن حضرت مریم کی کرامت ظاہر ہوئی تو اس حجرے اور محراب میں کھڑے ہو کر دعا مانگی، تو ابھی وہیں کھڑے ہی تھے کہ فرشتے نے آ کر کہا کہ دعا قبول ہو گئی. تو دینے والا اللہ ہوتا ہے، مراد سننے والا بھی اللہ ہے، دعا بھی اللہ سے ہوتی ہے، سنتا بھی اللہ ہے، دیتا بھی اللہ ہے، مگر کبھی توسل اور وسیلہ سے اور ان برکتوں سے استجابت جو ہے اللہ کے ہاں قبولیت بڑھ جاتی ہے. انی اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیب لی، پکارنے والا جہاں بھی مجھے پکارتا ہے، مانگتا ہے، میں سنتا ہوں، ہر جگہ اللہ سنتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہی سننے والا ہے، مگر یہ ساری کچھ اس کے باوجود اس کے سننے میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کی قدرت میں فرق نہیں آتا. فرق کس چیز میں آتا ہے؟ جب توسل ہو جاتا ہے، وسیلہ ہو جاتا ہے، اور یا انبیاء بزرگوں کا واسطہ آ جاتا ہے، ان کی مبارک جگہیں اور مقامات پہ آپ چلے جاتے ہیں، تو صرف قبولیت کی گریڈ اور ڈگری بڑھ جاتی ہے، ڈگری آف ایکسیپٹیبلٹی، ڈگری بڑھ جاتی، قبولیت، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی، اللہ کی رحمت اور زیادہ خوشی سے عطا کرتی. اور وہ یہ توسل عبادت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، والدین کی خدمت بھی وسیلہ بن سکتی، نوافل بھی بن سکتے ہیں، کعبہ بھی بن سکتا ہے، انبیاء اولیاء بھی بن سکتے ہیں، نیک اعمال بھی بن سکتے ہیں، کسی غریب یتیم کی خدمت کی وہ بھی بن سکتا ہے، حتیٰ کہ کسی بیمار کتے کو پانی پلایا قیامت کے دن وہ بھی شفاعت کرنے والا بن جائے. میں پیاسا تھا، مر رہا تھا، مجھے اس نے پانی پلایا، مولا اس کی اس نیک اجر کے سبب بخشش فرما. تو توسل، تو یہ چیزیں میں نے باقی آپ کے سوالات پہ چھوڑ دی، میں نے یہ یعنی مثالیں دے دی، شفاعت کی مثال دے دی. تو کنفیوژن ہوتے ہیں، کبھی ہم ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ گڈ مڈ کر بیٹھتے ہیں، شفاعت کی کہ ہم کرتے ہیں، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، جو کرتے ہیں شفاعت شرک ہو گیا، حالانکہ شفاعت حق ہے. من ذا الذی یشفع الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور شفاعت کرے مگر وہ جس کو اللہ نے اذن عطا کر دیا ہو. تو اگر شفاعت شرک ہوتا تو اللہ اس کا اذن کیوں دیتا لوگوں کو کہ لوگ شفاعت کرو، تمہیں اجازت ہے؟ تو اللہ کبھی شرک کرنے کی تو اجازت نہیں دیتا. تو کبھی ہم یعنی کنفیوژن جب پیدا ہوتے ہیں تو ایک طرف تصورات اور ہوتے ہیں، وہ جائز ہوتے ہیں، ان کو بھی شرک بنا بیٹھتے ہیں. لہذا شفاعت شرک نہیں ہے، توسل شرک نہیں ہے، یہ عین توحید ہے، وسیلہ عین توحید ہے، شفاعت عین توحید ہے، تبرک برکت حاصل کرنا عین توحید ہے، ندا توحید میں داخل ہے، شرک نہیں ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ استعانت عین توحید ہے، شرک میں داخل نہیں. شرک کیا ہے؟ یہ جو میں نے توحید ربوبیت کی چار قسمیں بیان کی اور توحید الوہیت کی پانچ قسمیں بیان کی، یہ مل کر نو اقسام بن گئیں. ان نو چیزوں کا جو رد ہوگا اور ایگزیکٹلی ان کے ساتھ جو کانفلکٹ ہوگا جس جس عمل اور عقیدے میں، وہ شرک کہلائے گا. جس کا ان کے ساتھ کلیش نہیں ہے وہ شرک نہیں ہوگا، وہ سب داخل توحید ہو. اب یہ سبجیکٹ بھی اتنا وسیع ہے کہ اس کے اوپر بہت پہلو، بے شمار پہلو ہیں، مگر میں نے ضروری ضروری حد تک اس کے بیسک کانسیپٹ، اس کے کانفلکٹ شرک کی صورت میں اور اس پہ ہونے والے کنفیوژن، ان ساروں کو ضروری ضروری حد تک میں نے لیا ہے تاکہ بنیادی تصور عقیدہ توحید کا کلیئر ہو جائے. باقی کچھ جو سوالات آپ کرنا چاہیں گے، وہی پرسوں کی طرح سبجیکٹ سے متعلق ہوں یا دین کے کسی بھی سبجیکٹ سے متعلق ہوں، وہ آپ کی اپنی ثواب دید ہے. انشاءاللہ کچھ چیزیں سوالات کے ذریعے بھی کلیئر ہو جائیں گی. وما علینا الا البلاغ.